والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صلوات پڑھے محمد والا تمام تعریفیں خدائے مہربان کے لیے جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا باپ سے زیادہ شفقت عطا کرنے والا دوستوں قرابت داروں اور اعزہ سے زیادہ بغیر مفاد کے عطا کرنے والا اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے صدقے میں خدا نے ہمیں نعمت اسلام سے اور نعمت ایمان سے مزین کر دیا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد سورہ واقعہ کی تفسیر کے باب میں صاحبان علم اور ایمان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے گزارشات نقل کرتے کرتے آیت نمبر 73 پر آ پہنچا اور اب چند راتیں اور باقی ہیں کہ سورہ واقعہ تکمیل کے قریب پہنچا چاہتا لیکن واقعہ پھر واقعہ ہے جو قیامت کی یاد دلا گیا. سات دلیلیں عقیدہ معاد پر مکمل کل ہو گئیں. خلقت انسان سے لے کر شکم مادر میں پہنچنے والے نطفے تک اور نطفے سے انسان کی ایک نئی شکل و صورت میں روز قیامت اٹھائے جانے تک اور وہاں سے پھر مسلسل مٹی آگ اور پانی کے حوالے سے خدا نے اپنی دلیلوں کو معاد کے بارے میں پیش کیا ہے. اور اب جو بیان شروع ہو رہا اس کا تعلق عقیدہ معاد سے تقریباً اختتامی طور پر ہے کہ جب ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو انسان کو اب کیا کرنا چاہیے, یعنی نتیجہ ان سات دلیلوں کا. لیکن اس سے پہلے مسائل کا بیان, اور مسائل کے بیان میں ابھی مسافر کے مسائل ہی زیر بحث رہیں گے. مسافر کے باب میں ایک ایسے مسئلے کا جواب کہ ہم چلے تھے کسی ایک ایسے شہر سے, ایسے ملک سے کہ جہاں پر ہم نے روزہ مکمل کر لیا تھا, اور اب سفر شروع کیا ایک ایسی سمت کی جانب کہ جہاں ابھی رات نہیں ہوئی تھی بلکہ روزہ باقی تھا. اب چاہے ایک آدھ گھنٹے کا فرق ہو یا مزید گھنٹوں کا فرق ہو، یہاں سے افطار کیا تھا آیت اللہ خوئی کا مسئلہ، افطار نہیں کیا تھا وقت افطار مکمل کر لیا تھا امام خمینی کا مسئلہ، یا آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ، کہ اگر کسی نے اپنے شہر میں اپنے روزے کو مکمل کر لیا ہو اور روزہ مکمل کرنے کے بعد سفر شروع کیا اور کسی ایسے ملک یا سٹی میں جا پہنچا کہ جہاں ابھی رات ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، تو کیا کرے گا؟ آیا اب مزید امساک یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ان تینوں مراجی کا جواب ایک ہی ہے، اور آیت اللہ سیستانی بھی اجازت دیتے کہ ایسا روزے دار اس شہر میں جا کر اب امساک کرے یہ اس پر لازم نہیں ہے. اب یہاں روزہ مکمل ہو گیا تو وہاں جانے کے بعد اس پر روزہ اب امساک یا کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا لازم نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک احتیاط مستحب تو ہے کہ انسان اگر روزے داروں کے سامنے تشریف فرما ہو تو کم از کم روزے سے نہ بھی ہو تو اس کو روزے داروں کی طرح سے بیٹھنا چاہیے. لیکن فقہی مسئلہ جواب آ گیا کہ اگر وہ کھاتا اور پیتا ہے وہاں جانے کے بعد، جبکہ وہاں ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا جہاں سے یہ چل کر گیا ہے، وہاں روزہ مکمل کر چکا، تو اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ 27 روزوں کے حوالے سے، چاند اور افق کے اختلاف کی باتیں گرچہ میں پہلے بہت کر چکا کہ افق اور رات کا مسئلہ مراجع کے درمیان دو نظریات کا باعث بنا ہوا. اب اگر عرب ریاستوں سے ایران میں آتے ہیں، ایران سے عرب ریاست میں جاتے ہیں، تو اگر افق کی تبدیلی کی وجہ سے 27 روزے مکمل ہوئے اور 28 روزے پر آپ پہنچے اور وہاں اگلے دن چاند ہو گیا، تو احتیاط مستحب ہے کہ عید کے بعد ایک روزہ اور رکھا جائے، کیونکہ بہرحال یہ ایک فارمولا ہے، 29 سے کم نہیں ہو سکتے روزے اور 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو یا تو 29 ہوں گے، اب آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ جہاں آپ پہنچیں اگر آپ کو وہاں کے چاند پہ اعتبار ہے تب بھی آپ احتیاط مستحب اس چاند میں عید منانے کے بعد اگلے دن عید کے بعد کسی دن ایک روزہ اور رکھیں گے احتیاط مستحب کے طور پر، تاکہ 27 اگر رکھ کر آئے تھے 28 میں بھی یہاں پہنچے تو اب ایک باقی رہ گیا آپ کا 29واں، اور اگر 28 رکھ کر آئے تھے تو اب آپ پر 30 سے زیادہ نہیں ہے. اگر یہاں پہنچے آپ اور یہاں آپ نے 30 روزے مکمل کر لیے، ابھی یہاں ایک دن اور باقی ہے چاند ہونے میں، اور جہاں سے آئے تھے وہاں کے لحاظ سے اگر ایران سے آئے تو ایران میں تو ایک دن چاند پہلے ہو چکا، اب یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اگر یہاں کے چاند پر عمل کرنا ہے تو 31 نہ ہو جائیں کہیں، اس سے بچنے کے لیے 31ویں دن سفر کرنا پڑے گا کہ نہ روزہ ہوگا، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر عید منائیں تو یہاں کے افق کی خلاف ورزی ہو رہی، اس اعتبار سے بیچ کا راستہ ہے سفر اختیار کرنا. اس لیے آپ اکثر جب فون کیجئے گا چاند رات کو تو اکثر احتیاط پر عمل کرنے والے علماء سفر پر آپ کو ملیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کون جواب دے گا؟ لوگ چلے جاتے ہیں. خیر فقہی مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ اگر کہیں باہر سے آئے ہیں تو 29 روزے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 30. اب دو مسئلے مکمل ہوئے، ایک اور مسئلہ، اور یہ مسئلہ شاید ابھی یہاں تو پیش نہ آئے یہاں کے رہنے والوں کے لیے مگر باہر والوں کے لیے، کہ جہاں انسان ایک سٹی میں قیام کرتا ہے 10 دن کا اسٹے اس کا ہے، تو 10 ڈیز کے اسٹے میں اسے نماز بھی پوری پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، مگر اس کا اسٹے کب ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آپ گئے ہیں شارجہ تو شارجہ سے قریب قریب ریاستیں ایک ایک گھنٹے کا فاصلہ تقریباً اگر ٹریفک جام نہ ہو پہنچ جاتے، دبئی پہنچ گئے، الائن پہنچ گئے، یا اور کچھ آگے بڑھے تو ابوظہبی پہنچ گئے. روزے کا کیا بنے گا؟ ہمارا قیام عشرہ شارجہ میں ہے، ہم نے اسٹے وہاں کرنا تھا. تو اب امام خمینی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایک شہر میں قیام کا ارادہ کر لے تو اس شہر کی جتنی حدود ہے اس کی آخری حد تک جا سکتا ہے بغیر کسی قید کے، جتنی آخری حد ہے. یا آپ کہیے ایکسٹینشنز جتنی بھی ہیں، مضافاتی آبادیاں، ان میں جا سکتا ہے. الفاظ ہیں سور بلد، شہر کی آخری دیوار تک جا سکتا ہے. چلے گئے تو آپ امام خمینی کے یہاں، بلکہ کسی کے بھی یہاں، روزے پر اور نماز پر اقامت عشرا کے حوالے سے کوئی اثر الگ سے نہیں ہوگا، بلکہ روزہ بھی صحیح ہوگا اور نماز بھی چار رکعت پڑھی جائے گی. لیکن اگر اب امام خمینی کا مسئلہ سب سے مختلف، ایک شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 22.5 کلومیٹر یعنی 4 فرسخ شری سے کم تر باہر نکل جاتا ہے، اس میں 3 فرسخ چلا گیا، 3.5 چلا گیا، 20 چلا گیا کلومیٹر، 19 چلا گیا، اور اس کا یہ جانا حد ترخص سے آگے بڑھ گیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، قصر ہو جائے گا، اور نماز بھی یہ شکستہ پڑھے گا. البتہ ایک راستہ ہے، اگر یہ پورے 10 دنوں میں صرف ایک بار ایسا کرے اور 2 گھنٹے میں واپس آ جائے، اگر 10 دن کے قیام میں صرف ایک بار باہر جائے اتنا دور تک اور 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائے، تو بہرحال اگر ٹریفک کے مسائل نہ ہوں تو یہ امکان ہے کہ انسان واپس آ سکتا. اگر واپس آ گیا تو امام خمینی کا مقلد روزہ بھی رکھے گا اور نماز بھی 4 رکعت پڑھے گا، کوئی اس کے اقامت عشرا کو خراب نہیں کرتا یہ مسئلہ. لیکن آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ تبریزی، یہ 3 مراجع کہتے ہیں کہ اگر انسان حد ترخص یعنی جہاں سے مسافت شروع کی جاتی ہے، مائلز ناپے جاتے ہیں، وہاں تک گیا یا اس سے کچھ اور آگے چلا گیا، اس کا جانا اور آنا ملا کر 2 گھنٹے کا تھا، جانا اور آنا وہاں سے ہو کر واپس آ گیا 2 گھنٹے کے اندر اندر، تو اس کی نماز بھی 4 رکعت ہوگی اور روزہ بھی پورا ہوگا. لیکن آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ، اور اس سے پہلے آیت اللہ سیستانی کا اضافی مسئلہ، کہتے ہیں اگر کوئی پوری رات کے لیے کہیں اور چلا جائے، 10 دن قیام کیا تھا آپ نے شارجہ میں، 1 رات، 10 میں سے 1 رات آپ نے گزار دی ابوظہبی میں، یا 1 دن گزار دیا، تو اقامت عشرا ختم ہو گیا. اب آپ نے نماز بھی قصر پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن اگر 1 دن سے کم، نصف روز، ہاف ڈے، آپ گئے واپس آ گئے، اور واپس آتے آتے رات ہو گئی، نصف دن کے بعد گئے، ہاف ڈے کے بعد گئے تھے، اور واپسی میں رات لگ گئی، تو پھر روزہ بھی درست ہے اور نماز بھی 4 رکعت ہے. آغا سیستانی کے مقلدی رہ گئے آیت اللہ خامنائی کے اختلافی مسئلے کا بیان ان کے مقلدین کے لیے. وہ فرماتے کہ اگر دن کا 1/3 یا رات کا 1/3 انسان باہر گزار دے، اقامت عشرا جہاں پر کیا وہاں سے باہر چلا گیا، تو ایسے میں اس کی نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی ہوگا. البتہ اگر پوری رات یا پورا دن گزار دے تو اس کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے اور روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ میں نے یہ سوچ کے بیان کیا کہ شاید مشہد مقدس میں، مدینہ منورہ میں قیام عشرا کا ارادہ کیا ہو اور پھر اطراف کی زیارتیں کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو مائلز معلوم کرنے کے بعد ہم فاصلے کو ٹیلی کر سکتے ہیں کہ جانا اور آنا 2 گھنٹے میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو نماز بھی 4 رکعت ہو سکتی ہے، اس مسئلے کے علم کے بعد، اور اگر چاہیں تو مقدس مقام پر روزہ بھی صلوات پڑھ لیں محمد والے وسلم. آئیے مسائل کے بیان کے بعد اب سورہ واقعہ کے اس پہلو پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ قیامت 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 قیامت. آپ کو بالکل شروع میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ قیامت کا انکار کیا فائدہ پہنچاتا ہے. ایک فائدہ کہ قیامت کا انکار انسان کو گناہوں میں آزاد کر دیتا ہے. اگر معلوم ہو جائے کسی اسٹوڈنٹ کو کہ جناب آپ کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا، تو پھر رات ہو یا دن، پھر میچ کوئی سا بھی آ رہا ہو، کیا فکر ہوتی ہے پھر پڑھنے کی اگر معلوم ہو جائے. اور اگر معلوم ہو کہ نہیں بھائی آپ کا ایگزام تو ہونا ہے، آپ ایگزام سے الگ نہیں کیے گئے، تو صورت میں پھر طالب علم کی تیاری ہوتی. تو یہ بالکل معاد کا تصور شریعت نے اس لیے پیش کیا کہ تاکہ انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اور قیامت پیش آنے والی ہے، خدا اٹھائے گا. دلیل کیا؟ سات دلیلیں آ چکی. خدا کتنا قادر، کل آپ نے سن لیا، پانی آگ مٹی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے اور بیانات. اب ایک لفظ آیا فا، سبح بسم ربک العظیم. بس اب تمہیں چاہیے کہ ان سات دلیلوں کے بعد اپنے اس عظیم پروردگار کی تسبیح بیان کیا کرو، جو پانی برساتا ہے، جو زمین میں زراعت اگاتا ہے، جو آگ میں صلاحیت جلانے کی پیدا کرتا ہے، جو درختوں میں آگ کو چھپا کر تمہیں لکڑی کی آگ فراہم کرتا ہے، تم اس پروردگار کی تسبیح بیان کیا کرو. کہتے ہیں یہ جب آیت نازل ہوئی تو اب کتب اربع کی روایت سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد فسبح بسم ربک العظیم، پس تمہیں چاہیے اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو. رسول نے فرمایا تم اپنے رکوع میں اس کو ذکر کرو، سبحان ربی العظیم وبحمد. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں سے آیا ہے، سورہ واقعہ کی آیت سے آیا ہے. اچھا بعض روایتوں میں ذکر سجدہ بھی اس سے اخذ کیا گیا، لیکن بظاہر الفاظ میچ نہیں کر رہے، ذکر رکوع کے الفاظ میچ کر رہے ہیں. سبحان ربی العظیم، یہاں کیا ہے؟ فسب اسم ربک العظیم، اپنے رب کی. تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب، سبحان ربی العظیم وبحمد. انشاءاللہ جب آپ تلاوت کیجئے گا اس آیت کی تو بہتر ہے کہ اس کے بعد جملہ ادا کیجئے گا، سبحان ربی العظیم وبحمد. اور رکوع کا بیان تو مسائل فقہیہ کے حوالے سے. خود تسبیح کیا ہے؟ ایک سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کاش کہ اتنے زیادہ با علم ہوتے کہ سبحان اللہ کو بیان کر پاتے. یہ سبحان اللہ کا سوال کرنے والا ایک شخص دربار خلافت میں آیا ہے، اور آنے کے بعد دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کر کے کہتا ہے کہ آپ نائب رسول ہیں، آپ رسول کی مسند میں تشریف فرما ہیں، بتائیے سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو اس گھر میں ایک مرد رہتا ہے، اس سے جو بھی سوال کیا جائے کبھی وہ جواب میں نہ نہیں کہتا بلکہ جواب دیا کرتا ہے. اب پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے دروازہ کھول کر کیوں رکھا تھا، تاکہ اگر دربار مسجد میں لگے اور کسی مشکل مسئلے میں امت کو مشکل پیش آئے تو دروازے علی ابن ابی طالب باہر سے نہیں اندر سے موجود ہو. وہ شخص آیا، دقل بات کیا، مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، پوچھا کیا کام ہے؟ سلام اور دعا کے بعد کیا کام ہے؟ کہ مجھے دربار خلافت سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اور میرا سوال ہے کہ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کا ترجمہ یہ ہے، تعظیم و اجلال ہی جل جلالہ. وَتَنْزِيهُهُ أَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، یہ دو جملے ہیں، اگر علم زیادہ ہوتا تو بیان کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی آئیے در آل محمد کا شرف لے کر اس کا ترجمہ کریں. سبحان اللہ کا ترجمہ، کا خدا وند عالم کے اجلال کی تعظیم کرو، عظمت بیان کرو. گرچہ خود لفظ اجلال ایک مشکل لفظ ہے، اجلال کہتے ہیں بزرگی کو، اجلال کہتے ہیں بڑائی کو، اجلال کہتے ہیں کبریائی کو، اجلال کہتے ہیں خدا کے قادر ہونے کو، اجلال کہتے ہیں خدا کے عالم ہونے کو، اجلال کہتے ہیں خدا کی تمام صفات ثبوتیہ کو. جل جلالہ، یہ صفات ثبوتیہ کا بیان. وَتَنْزِيهُهُ أَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور خدا کو پاکیزہ قرار دو ان تمام باتوں سے کہ جن کے لائق خدا نہیں ہے، یا جو باتیں خدا کے لائق نہیں ہیں. صفات سلبیہ، جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں ان سے خدا کو متصف کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اور جو باتیں خدا کے نالائق ہیں ان باتوں کو خدا سے الگ کر دو. یہ ہے سبحان اللہ کا ترجمہ. کتنی بار سبحان اللہ کہا، صلوات پڑھیں محمد والے، حقیقتاً اگر ہم نے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا تو اس کا ثواب اتنا زیادہ بیان ہوا کہ کبھی کبھی شک ہو گیا، اتنا ثواب کہ اللہ کا رسول یا اللہ کا رسول کی بیٹی ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر کا ثواب بیان کر رہی. رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا، ہر نماز واجب پنجگانہ کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا، قوت سماعت اگر کم ہو جائے تسبیح فاطمہ زہرا، اگر آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہو تسبیح فاطمہ زہرا، ہر مشکل کا حل تسبیح فاطمہ زہرا. اور افضل ذکر کو ملا دیجئے، افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر ملائیے اس کو تین اور ایک چار ہو گئے، تسبیحات اربعہ بن گئے. اور تسبیحات اربعہ وہ کہ اگر سورہ الحمد کا کوئی اور عوض ہے، کوئی اور اس کے مقام پر آ سکتا، تو رکعت سوم تھرڈ رکعت میں، فورتھ رکعت میں تسبیحات اربعہ الحمد کے بدلے میں پڑھی جاتی ہے. اور اگر کوئی مسافر چاہے کہ قصر نماز کے بعد وہ مزید عبادت انجام دے، تو اب نماز تو اور نہیں پڑھ سکتا، دو رکعت نماز تھی قصر ہو گئی، چار کی دو ہو گئی، تو تیس مرتبہ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو وہ تمام کمی جو ہو رہی تھی اس کی عبادت میں اس کو مزید ثواب بڑھا دیتی. یا سرکار ختمی مرتبت کا وہ جوان سے فرمانا، تو جوان اپنے باغ میں لگا رہا تھا کچھ پودے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہیں ایسے پودوں کی خبر دوں، درختوں کی، کہ جو ہر موسم میں پھل دیتے ہوں. حیران ہوا، کیا ایسے درخت بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں. وہ کب ہوں گے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب تم یہ کہتے ہو تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں. خوش ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت سارے درخت لگا چکے ہوں گے. فرمایا ہاں، اگر گناہوں سے جلایا نہ ہو. لگانا تو آسان ہے مگر بچانا بڑا مشکل ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا حقیقت کے ساتھ، تو پھر خدا سے شکایت کبھی نہیں ہوگی، موسم گرم ہو یا سرد، روزہ سخت ہو یا نرم، اولاد ہو کہ نہ ہو، بیٹا ہو یا کہ نہ ہو، بیٹیاں زیادہ ہو جائیں، روزگار ملے کہ نہ ملے، خدا سے شکایت پھر نہیں ہوگی اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہو. فسبح بسم ربک العظیم، جناب سلیمان کی حکومت کم تر ہے، کم تر ایک مرتبہ سبحان اللہ کے ثواب سے، جبکہ جناب سلیمان کی حکومت کی تعریف کیا کروں جس کی تعریف خود مولا کائنات نے فرمائی
کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی مملکت ملی نہ بات نہیں ملی، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور یہ خود جناب سلیمان کے جملے ہیں اس کسان کے سوال کے جواب میں، اس نے کہا تھا پروردگار تو نے کتنا بڑا حکومت ملک عطا کیا ان کو، وہ اتر آئے اپنے عرش کے ساتھ اترے، فرمایا کسان اگر تو رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو یہ اس پوری حکومت و مملکت سے بہتر ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس بالضرور میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، خدا قسم کھا رہا ہے. نجوم جمع ہے نجم کی، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور خدا نے مواقع فرمایا، مواقع جمع موقع کی. خیر ستاروں کے بارے میں اب تک ریسرچ کیا ہے، کتنے ستارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں کہ انسان اب تک اسے شمار نہیں کر پایا، اپنے سب سے قریب کہکشاں، اس کے ستاروں کو تو پھر بھی دیکھا جا رہا مگر جتنا دور جا رہے ہیں اتنی اور کہکشائیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں. اور شاید مجھے شاعر مشرق کا وہ جملہ یاد آ رہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. کائنات پھیلتی جا رہی ہے، جیسے جیسے انسان کا علم آگے بڑھ رہا، یوں کہیے کیا کائنات پھیل رہی ہے یا انسان کی جہالت کے پردے کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اتنی کہکشائیں موجود ہیں اوپر، اللہ اکبر. قرآن نے قسم کھائی ہے، قسم ہے ستاروں کی جگہ کی، اور جب خدا قسم کھائے تو کوئی اہمیت تو ہوگی. اب ستاروں کی بات آئی تو کچھ ستارہ پرستوں کی بات بھی آنی چاہیے. یہ تصور کہ ستارہ ٹوٹا کوئی عالم مر گیا، یہ تصور کہ کوئی ستارہ نمودار ہوا کوئی عالم پیدا ہو گیا، رسول نے اس تصور کو باطل قرار دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ستاروں کے ٹوٹنے سے ستاروں کے جڑنے سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فلکیات کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. رسول خدا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں پانی کم بڑھ گیا، آپ نے اپنے لشکر کے لیے پانی کی خاطر خدا سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی. ایک لشکر میں شامل شخص نے کہا فلاں ستارہ یہاں پر جو آیا تھا اس کی وجہ سے بارش ہو گئی. رسول نے فرمایا اسی لیے میں بارش کی دعا نہیں کر رہا تھا کہ تم اسے ستاروں کے ساتھ منسوب کر دو گے. آج اس قدر خوف ہے قمر در عقرب سے، اس قدر خوف ہے ستاروں کی چالوں سے، قسم بخدا ستاروں کی چالیں پھر بھی کم خطرناک ہیں جتنی دنیا میں شیطان شکل انسانوں کی چالیں ہیں. اور گرچہ ستاروں کے حوالے سے تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے. خدا نے قسم کھائی ہے تو قسم کھائی مدار کی، جس میں ستارہ گھوم رہا ہے اس کی قسم، جہاں سے ستارہ نکلتا ہے اس کی قسم، جہاں ستارہ ڈوبتا ہے اس کی قسم. تم کیا سمجھتے ہو یہ قسم معمولی ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان لو تو یہ قسم عظیم قسم ہے، ستارے معمولی نہیں ہیں. گرچہ ستارے دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری ستارے ایک معنوی ستارے. اہل سنت کی روایت کے مطابق آسمان نبوت کے ستارے آل محمد ہیں، فقہ اہل بیت روایات کے مطابق النجوم آل محمد، یا روایت کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جیسے اہل آسمان کے لیے ستارے باعث امن و امان ہیں، ایسے اہل زمین کے لیے محمد اور آل محمد باعث امن و امان ہیں. تو ستاروں کی دو قسمیں، ستارے یا تو یہ ظاہری ہیں یا ستارے ماندی ہیں، کیا کہنا شمس والقمر. رسول فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان کہ دیکھو اگر سورج سے استفادہ کرو سورج سامنے رہے تو، اور اگر سورج ڈوب گیا تو چاند سے استفادہ کرنا، اور اگر چاند ڈوب گیا تو پھر دو ستاروں سے استفادہ کرنا. اصحاب حیران ہو گئے، کیا مطلب اللہ کے رسول؟ فرمایا سورج میں ہوں، چاند علی ابن ابی طالب ہیں، اور دو ستارے حسن حسین ہیں. تو اگر دونوں اعتبارات کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آ رہی. کائنات کو دیکھیے تو کائنات میں ستاروں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان اب تک ان کی گنتی مکمل نہیں کر سکا. اور اس کے بعد قرآن نے قسم کھائی تو بیان کیا کہ انہ لقرآن کریم. دیکھو میرے حبیب کی زبان پر جو جملے ہیں، نہ تو یہ جادو ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ دھوکہ دہی ہے، نہ یہ عرب کا کلام ہے، نہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی افسانہ ہے. انہ لقرآن کریم، جو محمد کی زبان پہ آ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے. کیا کہنا کہ قرآن کو کریم کہہ دیا، خدا بھی کریم ہے، فرشتہ جو لایا وہ بھی کریم ہے، اس قلب پر قرآن نازل ہوا وہ قلب بھی کریم ہے، اور خود قرآن بھی اتنا کریم ہے. اگر کتاب صاحب کرم ہو تو صاحب کتاب کتنا کریم ہوگا. انہو لقرآن کریم. ایک ایک آیت پر دونوں قسم کی باتیں سمیٹ کر بیان کر دوں، اشارہ کافی ہوگا. ثواباً تو بہت سے ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور ابھی تک ہم ثواب قرآن سے باہر نہیں آئے. اصل قرآن کیا ہے؟ اساس قرآن کیا ہے؟ مقصد قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم ہے فاتحہ کے لیے، قرآن کریم ہے مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے، قرآن کریم ہے مرض سے نجات کے لیے، بالکل یہ تمام باتیں ہیں، مگر یہ اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن وہ دلوں کی کجی کو دور کرنا ہے. ہاں اگر جسم کی بیماری آیت کے ظاہر سے دور ہو سکتی ہے تو پھر دل کی بیماریاں آیت کے باطن سے دور کیوں نہیں ہو سکتی؟ مگر ہم ابھی تک ظاہر پر پہنچے ہیں، باطن پر گئے کب ہیں؟ ورنہ ایک ایک آیت کے 70 باطن ہیں. اور میں کیا جملہ کہوں اگر پورا قرآن ذکر خدا تو مولا کائنات کا جملہ، یا من اسمہ دوا ذکر ہو شفا. یہ دوا کون سی ہے؟ اس کی شفا کیا ہے؟ نہ اس کی دوا مادی ہے نہ اس کی شفا مادی ہے. اے وہ جس کا نام دوا ہے، کون سی دوا؟ غیبت سے بچنے کی دوا. کون سی دوا؟ زنا سے بچنے کی دوا. کون سی دوا؟ گانوں سے بچنے کی دوا. کون سی دوا؟ آنکھوں کے حرمت سے بچنے کی دوا. کون سی دوا؟ اور پھر شفا کیا ہوگی؟ ذکر ہو شفا. جب دوا مل جائے تو پھر شفا یہ کہ زبان ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، یہ سب کے سب خدا کو یاد کیا کرتے ہیں. عزیزان محترم، فی کتاب مکنون، یہ قرآن ہے کہاں پر؟ یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ کتاب کوئی اور ہے اور وہ کتاب کوئی اور ہے. بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، میں نے ایک معتبر عالم سے سنا جب وہ خانہ کعبہ کی تاریخ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ نقل ہے اس بیت المامور کی جو خدا نے آسمان پر قائم کیا ہوا ہے. تو پھر وضاحت کر کے فرمایا کہ نقل کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ یہ نقلی ہے، نہیں یہ اس کی کاپی ہے. تو جیسے خانہ کعبہ بیت المامور کی کاپی ہے، ایسے یہ لکھا ہوا قرآن اس قرآن کی کاپی ہے جو قرآن خدا کے لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے، جس کی تلاوت کرتے ہوئے اسی مہینے میں آپ سنیں گے ابھی 2 دن کے بعد کہ آغوش مادر میں ایک بچہ لیٹا ہوا یا جھولے میں لیٹا ہوا مسلسل آسمان کو دیکھ رہا ہے. کسی نے سوال کیا مادر گرامی سے کہ یہ بچہ آپ کا آسمان کو کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا ہے.
تو یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب وہ ہے جو خدا کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی، اصل کتاب وہ. لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب پوشیدہ، اس قرآن کریم کو جو کتاب پوشیدہ کے اندر ہے، اسے مس نہیں کر سکتے مگر مطہرون، وہ لوگ جو حالت طہارت میں ہوں. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ جو آل محمد کی روایت سے سامنے آیا کہ اگر کوئی انسان آیات قرآنی کو مس کرنا چاہے تو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے آیات قرآنی کو مس کرنا حرام ہے بغیر وضو کے. اور اگر آیات قرآنی بغیر وضو کے مس نہ ہوں تو پھر جو حجت خدا آیات کبریٰ ہوں ان کے پاس کوئی نجس آدمی جائے گا؟ ممکن نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف پتہ بتلانے کے لیے کچھ لوگ باہر سے نئے آئے تھے. ابو بصیر بغیر غسل جنابت کیے ہوئے نجس تھے، گھر پہ لوگ آئے کہ ہمیں امام کا گھر بتلا دو، تو وہ اب شرما حضوری ان کو ساتھ لے کر چلے غسل کیے بغیر، اور اب امام کے دروازے سے واپس لوٹ آئے، عجیب سا محسوس ہوا، برا فیل کیا، اندر داخل ہو گئے. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر نبوت کے گھروں میں سے ہے، اس میں بغیر طہارت کے داخل نہ ہوا کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ان گھروں میں بغیر طہارت کے داخل ہو جاتے ہو. تو اگر ظاہری طہارت ہو تو آئیے تیاری کیجئے کہ بارہواں امام جب آئے گا تو نجس لوگ اس کے پاس نہیں جا سکیں گے. ایک جملہ اور سن لیجئے، جب کوئی انتقال کر جاتا ہے مومن یا مومنہ، تو یہ آپ نے شرعی مسئلہ سنا ہوگا کہ مجنب شخص کو یا ایسی خاتون کو جو مینسس یا نفاس میں ہو، میت کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ میت کے سرحانے اگر مومن ہے تو تمام چہاردے معصومین چلے آتے. اب ان کے پاس اگر کوئی نجس موجود ہوگا تو اذیت ہوگی. تو بہرحال ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے معنوی طہارت. اس قرآن کو وہ مس کر سکتے ہیں کہ جن کے دل طیب و طاہر ہو گئے. ایک روایت، ایک اور روایت، اس سے مراد رسول خدا طیب و طاہر، اس سے مراد وہ فرشتہ جو لے کر آیا طیب و طاہر، اس سے مراد وہ آئمہ معصومین جو اس قرآن کے وارث بنے طیب و طاہر. لا یمسہ، اس والے قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے متاہر لوگوں کے. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن عالمین کے پروردگار کا نازل کردہ ہے. اگر پاکستان کا کوئی قانون دان حکمران قانون بناتا ہے تو پاکستان کے لیے بناتا ہے، اس کی ویلیو کسی اور ملک میں نہیں ہوتی. اور حوالے دیے جاتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی آپ جو یہ کیس لڑ رہے ہیں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ آئین کا آرٹیکل نمبر فلاں فلاں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک قانون بنایا گیا ہے. تو اگر خدا نے قانون بنایا ہو تو ہم کیوں کوڈ نہیں کرتے اپنے کاموں میں قانون قرآن کو، کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو آرٹیکل نمبر یعنی آیت نمبر کیا ہوگا، شک نمبر، سورہ نمبر کیا ہوگا، ہمارا کام حلال ہے یا حرام. یہ قرآن خدا نے نازل کیا جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو عالمین کا پالنے والا جب کوئی قانون بنائے گا تو سب کے لیے بنائے گا، چھوٹے بڑے، گورے کالے، غریب امیر، سب کے لیے. اور آئیے آخری جملہ مکمل کرتے ہوئے کہ جس طرح قرآن کو خدا نے محفوظ کر دیا کہ قرآن کو کوئی آج نقصان نہیں پہنچا سکتا، گرچہ تحریف قرآن میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ مسلم، صاحبان اسلام کا نظریہ بالکل مضبوط ہے کہ یہ قرآن بالکل مکمل، اس میں کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں ہے. اس پر ایمان لانا ہر مسلمان اور مومن کی پہچان ہے، لیکن
جیسے یہ قرآن طیب و طاہر، اس قرآن کی آیات محفوظ، ویسے قرآن کی طرح وہ جسم بھی طیب و طاہر کہ جو محمد کے سینے پر لیٹا کرتا تھا۔ مجھے شیخ شوستری کے الفاظ یاد آ رہے، فرماتے ہیں کہ کتنی مشابہت ہے قرآن میں اور حسین میں، کہ اگر قرآن کی آیات 6636 یا پرانا وہ قول 6666، تو کہا حسین کے جسم پر زخموں کی تعداد اگر ملائی جائے تو کچھ زخم ایسے تھے جو زخموں پر زخم تھے، تو یہ تعداد برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حسین اور قرآن میں کتنی مطابقت ہے کہ قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور حسین سینے پیغمبر پر لیٹا کرتے تھے۔ اب میں اگر ابو ہریرہ کے انداز کو بیان کروں تو وہ بھی اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹائیے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، امام حسین سے کہتے تھے، اور کبھی اپنی ابا کے دامن سے امام حسین کی جوتیاں صاف کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں کرتے ہیں ایسا، کہ لوگوں کو کیا معلوم کہ آپ کی اہمیت محمد کی نگاہ میں کیا تھی۔ اللہ اکبر، وہ حسین جو رسول کے سینے پر لیٹنے والا، وہ قرآن جو محمد کے قلب پر نازل ہونے والا، آئیے تصور کیجئے کس طرح سے اس جسم کو پامال کیا گیا، کس طرح سے خنجر بیداعت چلایا گیا کہ قیامت تک مومن روتے رہیں گے، مسلمان خون حسین کے انتقام کے لیے اپنے جذبات تیار کرتے رہیں گے۔ آئیے کربلا کے میدان میں آئیے جہاں حسین اکیلے رہ گئے تھے اور کتنے زخم کھائے میرے مولا نے۔ اللہ اکبر، بس دو جملوں میں چاہوں گا کہ امام کا جہاد بھی بیان کر دوں اور امام کی شہادت کا ایک مقصد بھی بیان کر دوں۔ اتنی بڑی جہاد امام نے فرمایا کہ اتنا بڑا جہاد کسی نے بھی نہ کیا تھا۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور انشاءاللہ اسی مہینے میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس مہینے میں شب عید الفطر مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، جا کر دیکھیے کہ کہاں کربلا کہاں کوفہ، کتنا فاصلہ ہے۔ امام نے جب تلوار اٹھائی ہے تو تلوار چلانے کے بعد قوم اشقیہ، یہ یزیدی فوجیں اتنا بھاگی کہ کربلا کے میدان سے کوفے کی سرحدوں تک جا ٹکرائیں، اور ایک صدا بلند تھی، الامان الامان یا امام، اور ایسے میں امام اپنے چاہنے والوں کو پکار رہے تھے، آؤ بیٹا اکبر، بوڑھے باپ کی جنگ تو دیکھ لو، آؤ بھیا باز ضعیف برادر کی لڑائی دیکھ لو۔ لیکن رونے والو، اتنا جہاد میرے مولا نے کیا ہے اور پھر اتنے زخم کھائے ہیں کہ تاریخ بتا رہی ہے اس سخت ترین جملے کو کہ جب امیر مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کر کے انتقام لیا ہے، ہائے ایک ایک کر کے قاتل پکڑے جا رہے ہیں، اور ایسے میں جب حرملہ بن کاہل اسدی پکڑا گیا تو دربار میں شور مچ گیا۔ کہتے ہیں اس وقت منہال کوفی بھی امام کے پاس سے ہو کر آئے تھے، اور ابھی منہال نے امیر مختار کو سلام کیا تھا، بات ہو رہی تھی، ابھی امام کا پیغام نہ پہنچایا تھا کہ دربار میں شور مچ گیا کہ امیر مختار مبارک کو حرملہ پکڑا گیا، اسے گرفتار کر کے لے کر آئے۔ تو یہ مختار کا طریقہ تھا کہ ہر قاتل سے پوچھتے تھے، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، حرملہ سے پوچھا تو نے کیا کیا تھا، حرملہ ملون کہتا ہے، اے امیر، میرے پاس 6 تیر تھے ترکش میں جب میں وطن سے چلا تھا، 3 تیر تو نشانے سے خطا کر گئے اور 3 تیروں کو نشانے پر لگایا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مختار کے روتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، بتلا ظالم، تو نے پہلا تیر کب چلایا؟ رونے والو، خدا کبھی کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ حرملہ ملون کہتا ہے کہ اے امیر، میں نے پہلا تیر جب چلایا، جب
مشک سکینہ کو بھر کے علمدار چلا، اور اتنے تلوار کے وار چلے کہ عباس کے بازو کٹ گئے، اور میرا تیر تھا جو مشک سکینہ پر لگا، اس کے بعد عباس آگے نہ بڑھ سکا۔ اللہ اکبر۔ امیر مختار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، رو کے فرمایا اے دشمن خدا، اگر ایک مشکیزہ پانی پہنچ جاتا تیرا کیا بگڑتا۔ اللہ اکبر۔ سر جھکائے ہرملہ کھڑا ہے، امیر مختار رو رہے ہیں، فرمائے جلدی بتا دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ یہ دشمن خدا کہتا ہے امیر میں نے دوسرا تیر جب چلایا جب 6 ماہ کے بچے کو لیے ہوئے حسین پانی طلب کر رہے تھے، اور جب بچے نے ننی زبان ہونٹوں پر پھرائی تو پورا لشکر رونے لگا، اس حد تک لوگ آگے بڑھے کہ عمر سعد کے خیمے پر پہنچ گئے کہ یا تو بچے کو پانی پلا ورنہ ہم تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ حیران ہے عمر ابن سعد، آواز دی ہرملا اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا جتنا بڑا حملہ بچے نے کر دیا، ارے جلدی تیر چلا حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ ہرملا اب میرا دل کہتا ہے اس لیے بڑا تیر اٹھایا تھا کہ عباس سے کوئی بڑا آ گیا ہے، اس نے اتنا بڑا حملہ کر دیا، اتنا بڑا تیر اٹھایا جو جنگلی گھوڑوں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا وہ تیر اسکر کے گلے پر چلایا۔ ہرملا سر جھکائے ہوئے امیر مختار کی چیخیں بلند ہو گئی، تجھے رحم نہ آیا او دشمن خدا، کیا تیرے اولاد نہیں تھی؟ اتنے چھوٹے بچے پر بھی رحم نہ کیا؟ آخری جملہ رونے والوں بس مجلس تمام ہو گئی۔ ہرملا جلد بتا تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ رونے والوں مجھے 2 طرح کی روایات ملی ہیں علماء سے، ایک روایت تو ملی ہے یہ تیر جناب زینب کی پیشانی پر چلایا گیا، جب آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہی تھی چلائے زینبیہ بلندی پر کھڑے ہوئے، ہائے بہن کے تیر لگا غچ کھا کے گر پڑی۔ لیکن دوسری روایت بھی ملی ہے کہ یہ تیسرا تیر جب چلایا، ہرملا کہتا ہے کہ میں نے جب چلایا جب گھوڑا گھوڑے پر سوار حسین زخموں سے چور ہو چکا تھا، اتنا خون بہ گیا تھا کہ اب پاؤں رکاب سے نکلے جاتے تھے، کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے، ایسے میں ملون کہتا ہے میں نے وہ تیر چلایا جو پیشانی حسین پر لگا، جس کے بعد زہرا کا لال گھوڑے پر نہ سنبھل سکا لیکن زمین پر کب پہنچا، ارے نہ زمین پر رہا نہ زمین پر پہنچا، اتنے تیر تھے کروٹ لیتے تھے تو پھر پلٹ جاتے تھے کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے، پیشانی کا تیر حسین کا آخری سجدہ۔
اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جناب علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ، جتنے بھی حاضرین اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں پروردگارا ان کی تمام دعائیں اور حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ ان آنکھوں کو روز قیامت جب سب کے سب وحشت میں ہوں گے ان آنکھوں کو فرحت و سرور عطا فرمانا۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ پروردگار مرنے کے بعد کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، بالخصوص مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ آخر میں
سورہ فاتحہ کے التماس سے پہلے ایک اعلان کہ قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے ننھے حافظ قرآن اپنے حفظ قرآن کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ یہاں پیش کریں گے. مجلس کل مختصر ہوگی اور مجلس کے بعد ننھے حافظان قرآن یہاں پر اپنا قرآن آپ کو سنائیں گے حفظ کے اعتبار سے, تو اس میں بھی آپ کی شرکت انشاءاللہ باعث سے اجر و ثواب ہوگی ان کی تشویق کے لیے اور انشاءاللہ قرآن کی عظمت کے اعتراف کے لیے. اور آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. مرحوم رجب علی, جعفر علی اور ان کے تمام مرحومین, مرحوم تراب علی ابن یوسف علی ویرانی, مرحومہ زہرہ بائی بنت عبد الحسین, مرحومہ معصومہ بنت تراب علی ویرانی, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک, ان تمام کے لیے ارسال فرما دیجیے. مالک یوم الدین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بجائے محمد وعالہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.